بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نصرانی کی حاضری. سلیم بن خیس ہلالی روایت کرتے ہیں کہ صفین سے واپسی پر ہمارا لشکر ایک نصرانی کے گرجا کے پاس رکا. وہاں ایک خوبصورت اچھی شکل و قامت والے بزرگ تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. اس نے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا. حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے بھائی شمعون بن جون خوش آمدید. مزاج کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. شمعون نے عرض کی، اے امیر المومنین سید المسلمین وصی رسول رب العالمین، میں خیریت سے ہوں. آپ کے بھائی جناب عیسیٰ ابن مریم کے ایک حواری کی اولاد سے ہوں. میں شمعون بن یوحنا کی اولاد میں سے ہوں، جو جناب عیسیٰ کے 12 حواریوں میں سے افضل اور عیسیٰ کے نزدیک محبوب اور صاحب منزلت تھے. جناب عیسیٰ نے ان کو وصیت فرمائی تھی. ان کے سپرد اپنی کتاب علم و حکمت کو کیا تھا. جناب عیسیٰ کو وہ پیروکار لگاتار دین اور ملت پر قائم رہے. نہ انہوں نے کفر کیا اور نہ ہی دین میں کوئی تبدیلی اور تغییر کیا. یہ وہ کتاب جس کو جناب عیسیٰ نے لکھوایا تھا اس وقت میرے پاس موجود ہے. اس کتاب میں وہ تمام واقعات درج ہیں جن کے ارتکاب لوگ جناب عیسیٰ کے بات کریں گے. ہر بادشاہ کے حالات، اس کی سلطنت کی مدت، اس کے زمانے کے اوقات اور اس کے ہمسر بادشاہوں کے حالات تحریر ہیں. ان کے بعد اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالی رسالت کے درجے پر فائز کرے گا. وہ شخص تھاما کی سرزمین اور مکہ کی بستی کا رہنے والا ہوگا. اس کی آنکھیں روشن اور ابرو گھنے بال والے ہوں گے اور اس کی سواری اونٹنی اور گدھا ہوگا. اس کے ہاتھ میں عصا اور سر پر امامہ ہوگا. اس کے 12 نام ہوں گے. پھر اس نصرانی نے رسول اللہ کی پیدائش، بعثت، ہجرت، آپ کے دشمن، آپ کے ناصر، ان کی زندگی، امت کو درپیش واقعات، جناب عیسیٰ کا آسمان سے نزول بیان کیا. اس نے کتاب میں 13 اشخاص کا ذکر کیا جو حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ برتر اور محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھے گا جو ان کو دوست رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھے گا جو ان سے دشمنی رکھیں گے. جس نے ان کی اطاعت کی وہ نجات پا گیا، جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا. ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اس کتاب میں میں ان 13 افراد کے نام انصاب اور اوصاف تحریر ہیں. ان میں سے ہر شخص کتنی زندگی بسر کرے گا، ان میں سے کتنے اپنے دین کو پوشیدہ رکھیں گے اور اپنے قوم سے چھپائیں گے، اور کون اس دین کو ظاہر کرے گا. ان کے آخری شخص کے ہاں جناب عیسیٰ نازل ہوں گے اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جناب عیسیٰ عرض کریں گے، اے مہدی برحق علیہ السلام، آپ امام ہیں، آپ سے آگے بڑھنا کسی کے لیے جائز نہیں. بقیت اللہ آگے بڑھیں گے اور لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے. جناب عیسیٰ صف اول میں نماز ادا کریں گے. ان تمام افراد سے افضل و بہتر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہیں. اس کو ان تمام کے اجر اور ان لوگوں کا اجر کا ثواب ملے گا جنہوں نے ان حضرات کی اطاعت کی. رسول اللہ کا نام محمد، یاسین، مفتاح، خاتم، حافظ، عاقد، ماہی ہے. یہ اللہ کے نبی اور حبیب ہیں. یہ اللہ کے دوست، برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ان کا پھرنا دیکھا ہے، یعنی ان کو انبیاء کے سلووں میں منتقل ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان سے بات کرے گا. جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے مکرم اور محبوب تر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو، خواہ آدم ہو خواہ کوئی اور ہو، پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے نزدیک جناب محمد سے زیادہ محبوب ہو. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو اپنے عرش پر بٹھائے گا، وہ جس کے بارے میں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو منظور فرمائے گا. قلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لوح محفوظ ام الکتاب میں جاری ہوا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے بھائی علی کا مرتبہ ہے. علی قیامت کبریٰ میں اپنے ہاتھ میں علم لوائے حمد لیے ہوئے ہوں گے. علی رسول اللہ کے وسیع اور آپ کی امت میں آپ کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ کے بعد تمام مخلوق میں علی ابن ابی طالب زیادہ محبوب ہیں. جناب علی رسول اللہ کے بعد تمام مومنین کے سردار ہیں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے 11 امام پیدا ہوں گے. 12 اماموں کے پہلے امام جناب علی ہیں. جناب علی علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے نام جناب ہارون کے بیٹوں کے نام پر شبر اور شبیر ہیں. اس کتاب میں ہر ایک کا نام تحریر ہے. اس کا بھی ذکر ہے جو ظاہری حکومت کرے گا، اور اس کا بھی ذکر ہے کہ اپنے دین کے ساتھ غائب ہو جائے گا اور غیب کے بعد ظہور کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اس کی بادشاہت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو تمام دینوں پر غلبہ دے گا. شمعون نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو میرے والد زندہ تھے، انہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی تھی اور آپ پر ایمان لائے تھے اور گواہی دی تھی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. میرے والد اس وقت بہت بوڑھے تھے. اس دین پر میرے والد کے ساتھ اور کوئی آدمی نہ تھا. انہوں نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی، اے میرے بیٹے، عنقریب تمہارے پاس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کا گزرے گا جس کا نام اور تعریف اس کتاب میں تحریر ہے. وہ وصی جس وقت آئے گا، اس وقت تک 3 ناحق ائمہ گزر چکے ہوں گے. اس میں ان تینوں ائمہ کے نام اور ان کے قبائل کے نام اور ان کے اوصاف، کتنی مدت وہ رہیں گے بیان کیا. میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ تم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے پاس جانا، اس کی بیعت کرنا اور اس کے ہمراہ جنگ کرنا، اس کے ساتھ مل کر جہاد کرنا. ایسا ہی ہوگا جیسے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرنا ہو. ان کے وصی کو دوست رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کو دوست رکھنا ہو، اور ان کے وصی کے ساتھ دشمنی کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود نبی کے ساتھ دشمنی کی ہو. اے امیر المومنین، اس کتاب میں قریش کے ان سارے ائمہ کے، ان کی قوم اور ان میں گمراہ کرنے والے ائمہ کا ذکر ہے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی کریں گے اور ان کا حق روک لیں گے اور ان کو مطرود کریں گے اور ان کے حق سے محروم کریں گے اور ان سے بیزاری کریں گے اور ان کو خوف زدہ کریں گے. سلسلہ وار نام اور اوصاف تحریر ہیں. ان کی مدت حکومت بھی تحریر ہے. آپ علیہ السلام کی اولاد، انصار اور پیروکار جو کچھ ان سے قتل، جنگ، تکالیف اور خوف اٹھائیں گے تحریر ہے. ائمہ زلال اور ان کے دوستوں اور مددگاروں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے نجات دے گا، یہ سب اس میں تحریر ہے. یہ کہہ کر شمعون اٹھا اور بولا، امیر المومنین علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. آپ نے ہاتھ بڑھایا تو وہ بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اے علی آپ رسول کی امت میں خلیفہ اور وصی ہیں. زمین میں اللہ تعالی کی مخلوق پر گواہ اور حجت ہیں. اسلام اللہ تعالی کا دین ہے. میں ہر اس دین سے بیزار ہوں جو دین اسلام کا مخالف ہے. اسلام اللہ تعالی کا دین ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے منتخب کیا ہے, اپنے دوستوں کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. اسلام جناب عیسیٰ بن مریم کا دین ہے. اسلام انبیاء اور رسولوں کا دین ہے جو جناب عیسیٰ سے پہلے گزر چکے ہیں. اسلام وہ دین ہے جس پر میرے پہلے آبا و اجداد کاربند رہے. میں آپ سے اور آپ کے اوصیاء سے تولا کرتا ہوں جو آپ کی اولاد میں سے ہوں گے. میں ان کے دشمنوں اور مخالفوں سے بیزاری کرتا ہوں جنہوں نے ان سے برات ظاہر کی اور ان کا حق غصب کریں گے, خواہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں. میں سب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام نے شمعون سے کہا مجھے اپنی وہ کتاب دے جس میں یہ سارے واقعات تحریر ہیں. اس نے کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آپ نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا دوسرے آدمی ترجمان کو لے کر کھڑے ہو جاؤ, اس ترجمان کو تلاش کرو جو یہ کتاب سمجھتا ہو اور تمہارے لیے اس کا عربی میں ترجمہ کر دے. جب اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا تو جناب حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب حسن مشتبہ علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے وہ کتاب مجھے دے دو جو میں نے تمہیں دی تھی, جو مجھے جناب رسول اللہ نے خود لکھوائی تھی. جناب حسن مشتبہ نے جب دونوں کتابوں کو دیکھا تو ایک حرف بھی مخالف نہ پایا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کتابیں ایک ہی آدمی نے لکھوائی ہوں. حضرت علی علیہ السلام نے دونوں کتابوں میں فرق نہ دیکھ کر اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اس ذات کا شکر ہے, اگر وہ چاہتا تو اس امت میں اختلاف نہ ہوتا اور نہ وہ متفرق ہوتی. اس ذات کا شکر ہے جس نے مجھے فراموش نہیں کیا اور نہ میرے امر کو ضائع کیا. میرا ذکر اللہ تعالی اور اس کے اولیاء کو بھولا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک شیطان اور اس کے دوستوں کا ذکر کم اور مٹایا جا چکا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. آپ کے گرد جو لوگ جمع تھے ان میں کافی آدمیوں نے اس بات کو برا بھی محسوس کیا. ان کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں تھے جبکہ آپ کے شیعہ نہال پھر رہے تھے. باقی اگلی قسط میں فتنے کا بیان بس کیا جائے گا. فتنے کا بیان. سلیم بن خیر سلالی سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد کیا اے لوگوں میں وہ ہوں جس نے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے, میرے سوا اس پر کوئی جرأت کرنے والا نہیں تھا. اللہ تعالی کی قسم اگر میں نہ ہوتا تو جمل والے صفین والے اور نہروان والے قتل نہ کیے جاتے. اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تمہاری محض باتیں نہ ہوتی اور عمل کو چھوڑ نہ ہوتا تو میں ضرور تم کو وہ بات بتاتا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان مبارک سے جاری کر چکا ہے. جس شخص نے میرے ہمراہ جمل صفین اور نہروان والوں سے جنگ کی ہے وہ ان گمراہیوں کو اچھی طرح جانتا تھا, وہ ہدایتیوں کو جاننے والے تھے جس پر ہم قائم ہیں. امیر المومنین نے پوچھا جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے سوال کرو, اس سے پہلے مجھے نہ پاؤ. اللہ تعالیٰ کی قسم میں آسمان کی باتیں زمین کی باتوں سے زیادہ جانتا ہوں. میں دین کا یاسوب ہوں, میں اول السابقین ہوں, امام المتقین ہوں, خاتم الوصیین ہوں, انبیاء کا وارث ہوں, رب العالمین کا خلیفہ ہوں. میں قیامت کے دن لوگوں کو جزا اور سزا دینے والا ہوں. اللہ تعالی کی طرف سے اس منصب پر ہوں کہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کروں گا. میں صدیق اکبر اور فاروق ہوں جس کے ذریعے میں حق و باطل کو الگ الگ کروں گا. میں اموات مصائب اور فصل خطاب کا علم جانتا ہوں. قرآن کی جو آیت نازل ہوئی جانتا ہوں. کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی جانتا ہوں. اے لوگو، عنقریب تم مجھ کو نہ پاؤ گے، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، مرنے والا ہوں یا شہید کیا جانے والا ہوں، جس کے قتل کا انتظار امت کا شقی ترین آدمی کر رہا ہے، میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے خضاب کرے گا. قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، مجھ سے اس فتنے کے متعلق سوال نہ کرو جو 300 سال تک جاری رہے گا اور اس سے آگے جائے گا. تمہارے اس زمانے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک واقع ہوگا. اگر میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ اس فتنے کو چلانے والا کون ہوگا اور اس کو ہنکانے والا کون ہوگا، دنیا میں وہ کب تقریب کرے گا، تقریب کے بعد قیامت تک کیسے جڑ پکڑے گا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور عرض کی، امیر المومنین بلایا تکلیف اور امتحانات کے بارے میں بیان کرے. حضرت علی نے فرمایا کہ جب سائل سوال کرے تو اس کو عقل سے کام لینا چاہیے، جب مسئول سے سوال کیا جائے تو اس کو سوچ لینا چاہیے. تمہارے پیچھے ایسے واقعات عظیمہ ہوں گے جو مخلوق میں اضطراب پیدا کر دیں گے، ایسے مصائب ہوں گے جو سخت تباہی پھیلانے والے ہوں گے. قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، اگر تم نے مجھے نہ پایا اور نہ ٹلنے والے مصائب اور امتحانات شروع ہو گئے تو بہت سے سائل دروازہ کھٹکھٹاتے پھریں گے اور بہت سے جواب دینے والے منہ موڑ لیں گے. یہ اس وقت ہوگا جب تمہاری جنگ جاری ہو جائے گی اور اپنی داڑھ ظاہر کر دے گی اور اپنی پنڈلی کے بل کھڑی ہو جائے گی. دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو باقی نیکوکار لوگوں کی خاطر دور کرے گا. ایک شخص کھڑا ہو گیا اور بولا، امیر المومنین ہمیں فتنہ کے متعلق آگاہ کریں. حضرت علی نے فرمایا، جب فتنہ آتا ہے تو اس کی حقیقت مشتبہ ہو جاتی ہے، وہ حقیقت کو مشتبہ بنا دیتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو حقیقت کھلتی ہے. فتنے کی موج سمندر کی جیسی ہوتی ہے، اس کا جھٹکا ہوا کے تیز جھٹکے کی مانند ہوگا، وہ جھٹکا بعض شہروں میں پہنچے اور بعض میں نہ پہنچے. ان لوگوں کی طرف نگاہ کرو جو بدر کی لڑائی میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، ان کی مدد کرو، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں اجر دیا جائے گا، تم معزز تصور کیے جاؤ گے. خبردار، میرے بعد تمہارے لیے سب سے خوفناک فتنہ بنی امیہ کا فتنہ ہوگا، وہ فتنہ اندھا اور بہرا کر دینے والا ہوگا، کفر کے پردوں میں لپٹا ہوا ہوگا، فتنہ عام ہوگا، اس کی مصیبت خاص ہوگی. جو شخص اس فتنے کے بارے میں غور و تدبر کرے گا وہ اس مصیبت کی لپیٹ میں آ جائے گا، جو اس فتنے سے چشم پوشی کرے گا وہ اس کی زد سے بچ جائے گا. باطل پرست اہل حق پر غالب آ جائیں گے، بے دین لوگ زمین کو بدعت، ظلم اور جور سے بھر دیں گے. سب سے پہلے اس فتنے کی طاقت کو جو ختم کرے گا، اس کے ستون کو توڑے گا، اس کی میخیں نکال دے گا، وہ دنیا کا پالنے والا، سرکشوں کی قوت کو توڑنے والا اللہ تعالی ہوگا. خبردار، میرے بعد تم بنی امیہ کو دانت کی داڑھ کی مانند برے حاکم پاؤ گے، جو منہ سے غلط اشاعت کریں گے، اپنے ہاتھوں سے گمراہی پھیلائیں گے، اہل حق کو اپنے پاؤں سے کچل دیں گے، خود کسی کو فائدہ نہ پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کا فتنہ لگاتار ہوگا، تم میں سے کوئی اس سے چھٹکارا نہ حاصل کر سکے گا، مگر اتنا جتنا ایک غلام اپنے مالک سے. جب مالک موجود نہیں ہوتا تو غلام اس کو گالیاں دیتا ہے، جب مالک آ جاتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم آسمان کے ہر ستارے کے نیچے پوشیدہ ہو جاؤ تو ان کی مصیبت کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر دے گا. ایک آدمی بولا، اے امیر المومنین، کیا اس فتنے کے بعد ہم منظم ہو کر ایک جماعت کی صورت اختیار کر سکیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا، تم منظم تو ہو جاؤ گے لیکن تمہارا حج، زکات مختلف ہوں گے، تمہارے دل مختلف ہوں گے. جناب علی نے اپنی انگلیوں کو کھولا، اس طرح الگ ہو جاؤ گے. افراط تفریح کی حالت میں یہ اس کو قتل کرے گا اور وہ اس کو قتل کرے گا، رذیل جاہل باقی رہ جائیں گے، ان میں ہدایت کا کوئی روشن مینار نہ ہوگا اور نہ نیکی کا کوئی جھنڈا دکھائی دے گا، ان سے ہم اہل بیت نجات میں ہوں گے۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر امیر المومنین اس زمانے میں کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا، اپنے نبی کے اہل بیت کی طرف دیکھنا، اگر وہ خاموش ہوں تو خاموش رہنا، اگر وہ تم سے امداد طلب کریں تو ان کی امداد کرنا، تمہاری امداد کی جائے گی، تم معذور تصور ہوگے، وہ ہدایت سے تمہیں ہر گز الگ نہ کریں گے، تم ان کے آگے نہ بڑھنا ورنہ مصیبت تمہیں پچھاڑ دے گی اور دشمن تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ میرے اہل بیت کی ایک آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ایسے دور کرے گا جیسے چمڑا اپنی جگہ سے الگ کیا جاتا ہے۔ دو بھوکے انسان ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک دنیا کا بھوکا جو دنیا سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اور ایک علم کا بھوکا جو کبھی بھی علم سے سیر نہیں ہوتا۔ جس نے دنیا سے اتنا لیا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا تھا تو وہ شخص سالم رہا، جس شخص نے دنیا کو جائز ضرورت سے زیادہ لیا وہ ہلاک ہو گیا، مگر یہ کہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جس شخص نے علم کو اس کے اہل سے لیا اور اس پر عمل کیا وہ نجات پا گیا، جس شخص نے علم کے بدلے دنیا کا قصد کیا وہ ہلاک ہو گیا، دنیا ہی اس کا حصہ مقرر ہوا۔ عالم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ عالم جس نے اپنے علم پر عمل کیا وہ نجات پانے والا ہے، دوسرا وہ عالم جو علم کا تارک ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اہل جہنم بے عمل عالم کی بدبو سے آزاد دیے جائیں گے۔ دوزخیوں میں سب سے زیادہ ندامت اور حسرت کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے لوگوں کو تو اللہ تعالی کی طرف بلایا ہو اور لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی ہو اور انہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت کی ہو اور جنت میں داخل ہو گئے ہوں، اور وہ خود دعوت دینے والا اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے علم کو چھوڑنے کی وجہ سے خواہشات کی پیروی کرتا ہوا دوزخ میں داخل ہوا ہو۔ دو چیزیں ہیں، خواہش کی پیروی اور لمبی آرزو۔ خواہش کی پیروی حق سے روکتی ہے اور لمبی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے۔ بے شک دنیا جانے والی سواری ہے اور آخرت آنے والی سواری ہے، ان دونوں کے چاہنے والے ہیں، اگر ہو سکے تو آخرت کو چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ بے شک آج کا دن عمل کا دن ہے اور حساب کا دن نہیں، حساب کا دن کل ہوگا جب عمل کی ضرورت نہ ہوگی۔ خواہشات کی پیروی اور احکام کی اختراع سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، ان فتنوں کی وجہ سے اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے، انسان انسان کو دوست رکھتا ہے اور انسان انسان سے دشمنی کرتا ہے۔ خبردار، اگر حق میں غور و تدبر کیا جائے تو وہ مخفی نہیں ہوتا، اور اگر باطل کو صاف کیا جائے تو وہ عقل مندوں سے پوشیدہ نہیں رہتا، لیکن اگر ان دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا لیا جائے پھر ان کو یعنی حق و باطل کو ملا دیا جائے تب باطل پرست ان دونوں سے نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ اس مقام پر شیطان اپنے دوستوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس فتنے سے نجات پاتے ہیں جن کو ہماری طرف سے ہدایت پہنچ جاتی ہے۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تم پر فتنہ سوار ہوگا؟ ان فتنوں میں بچے پرورش پائیں گے اور بڑے اپنی عمر گزاریں گے اور بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی طویل عرصے تک فتنوں میں رہیں گے۔ لوگ ان فتنوں پر عمل پیرا ہوں گے، لوگ ان فتنوں کو سعادت تصور کریں گے۔ جب ان فتنے کے خلاف بات کی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، کہا جائے گا کہ سنت متغیر ہو گئی ہے، پھر امتحان سخت ہوگا، مصیبت سخت ہو جائے گی اور تکلیف بڑھ جائے گی۔ یہ فتنے لوگوں کو ایسے ختم کر دیں گے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کرتی ہے، جیسے اپنے بوجھ کی وجہ سے چکی اناج کو پیس دیتی ہے، بغیر دین کے فقیہ ہوں گے، عمل کے بغیر تعلیم حاصل کریں گے، آخرت کے بدلے دنیا کریں گے، دنیا کو دین کے بدلے حاصل کریں گے۔ پھر جناب حضرت علی نے اپنے اہل بیت اور اپنے شیعوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مجھ سے پہلے جو آئمہ تھے انہوں نے بہت بڑے امر کو نافذ کیا جس میں انہوں نے جان بوجھ کر رسول اللہ کی مخالفت کی، اگر میں ان لوگوں کو ان کے امور تر کرنے پر مجبور کروں اور چیزوں کو اس جگہ واپس لایا جائے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی، تو میرا لشکر مجھے چھوڑ دے گا، میرے سوا میرے لشکر میں کوئی نہ رہ جائے گا، یا میرے تھوڑے سے شیعہ جنہوں نے میری بزرگی اور امامت کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے معلوم کیا ہے رہ جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مقام ابراہیم کے متعلق حکم دیا اور اس کو اسی جگہ واپس رکھوا دیا جہاں رسول اللہ نے رکھا تھا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں مقام ابراہیم تبدیل کر دیا گیا تھا۔ فدق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ورثہ کو واپس کر دیتا، سا اور مد یہ دونوں پیمانے ہیں، کو اس حالت میں واپس کر دیتا جیسا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے۔ وہ زمین جو رسول اللہ نے لوگوں کو دی تھی لیکن ابھی وہ اس پر قابض نہیں ہوئے تھے کہ حکومت قابض ہو گئی رسول اللہ کے انتقال کی وجہ سے، وہ ان کے مالکان کو واپس کر دیتا۔ جعفر بن ابی طالب کا گھر ان کے ورثہ کو واپس کر دیتا جو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ ان فیصلے جات کو جو مجھ سے پہلے ناجائز طور پر ہوئے سب کو کل عدم قرار دے دیتا۔ خیبر کی تقسیم جس طرح ہوئی تھی اسی طرح واپس مالکان کو دلواتا، عطیات کے دفاتر بند کر کے اسی طرح چلواتا جیسا کہ رسول اللہ کرتے تھے۔ دفتر عطیات صرف امیروں کی وراثت قرار نہ دیتا، اگر میں لوگوں کو حکم دیتا کہ وہ ماہ رمضان میں فرض نمازوں کے علاوہ مسجدوں میں اکٹھے نہ ہوں تراویح وغیرہ کے لیے، تو لوگ کہنا شروع کر دیتے، اے علی تم نے عمر بن خطاب کی سنت کو تبدیل کر دیا، ہم ماہ رمضان میں نماز نافلہ پڑھنے سے روک دیے گئے ہیں، رسول اللہ کے انتقال کے بعد میں نے اس امت سے کیا کیا تکالیف برداشت کی ہیں، رسول اللہ کے انتقال کے بعد یہ لوگ تفریق میں پڑ گئے، گمراہ کرنے والے اور آگ کی طرف بلانے والے لوگوں کے پیچھے لگ گئے۔ رسول اللہ نے ذی القربیٰ کا حصہ اللہ تعالی کے حکم سے مقرر کیا تھا، وہ ذی القربیٰ یتامہ مساکین اور سبیل خاص ہم ہیں، خمس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی اور ہم اہل بیت پر صدقے کھانے سے منع کیا ہے، ہم اس چیز سے معزز ہیں۔ بقیہ اگلے حصے میں، اگلے حصے میں ابو ذر کی وصیت۔ ابو ذر کی وصیت۔ سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں میں جناب ابو ذر کے پاس گیا، آپ اس وقت بیمار تھے، وہیں جناب ابو ذر کی عیادت کے لیے عمر بن خطاب تشریف لائے۔ ابو ذر کے پاس حضرت علی علیہ السلام، سلمان اور مقداد موجود تھے۔ جناب ابو ذر نے جناب علی مرتضی کو اپنی وصیت تحریر کر کے اس پر شہادت درج کرائی۔ جب عمر بن خطاب چلے گئے تو ابو ذر کے بنو عم سے ایک آدمی نے جو قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتا تھا ابو ذر سے کہا کہ آپ کو وصیت امیر المومنین عمر سے کرنی چاہیے تھی۔ ابو ذر نے کہا میں نے حقیقی امیر المومنین سے وصیت کی ہے، رسول اللہ نے ہم 80 آدمیوں کو جناب علی کے بارے میں امیر المومنین ہونے کا حکم دیا تھا، 40 آدمی عرب کے تھے اور 40 عجم کے، ہم نے جناب علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تھا، اس بات پر نہ کسی عربی کو اور نہ کسی عجمی کو اعتراض ہوا تھا، ہاں البتہ ابوبکر بن قحافہ نے اور عثمان بن عفان نے عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول یہ بات اللہ تعالی اور اس کے رسول کی جانب سے حق ہے، رسول اللہ نے فرمایا مجھے یہ بات اللہ تعالی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور میں نے تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے. میں نے جناب ابو الحسن سلمان اور مقداد سے مزید گواہی لی تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا. میں نے کہا کہ آپ چاروں عادل ہیں, اگر میں آپ میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات سنتا تو شک نہ کرتا, لیکن آپ چاروں نے میرے لیے مزید بصیرت اور یقین پیدا کر دیا ہے. ابو ذر نے کہا ان لوگوں میں ابو بکر بن قحافہ, عمر بن خطاب, ابو عبیدہ, معاذ بن جبل, سالم, عمار بن یاسر, سعد بن عبادہ اور باقی لوگ تھے. ابی بن کعب میں ابو ذر خود, مقداد اور بدر کے انصار میں بزرگ اور بڑے مرتبے والے لوگ شامل تھے. ابو حشیم بن تہیان, خالد بن زید, ابو ایوب, اسید بن حزیر اور شیر بن سعد شامل تھے. سلیم بن قیس الالی کہتے ہیں کہ میں ان تمام لوگوں کو فردن فردن بھی بعد میں ملا اور ان سے رسول اللہ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا. بعض خاموش ہو جاتے تھے, بعض جواب کو واضح نہیں کرتے تھے اور بعض چھپاتے تھے, بعض اس بات کو تسلیم کرتے تھے. جناب ابو ذر نے کہا پھر ہمیں فتنہ نے گھیر لیا جس سے ہمارے کان, دل اور آنکھ کی قوت جاتی رہی. ابو بکر بن قحافہ نے دعویٰ کر دیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اہل بیت کو مکرم کیا اور ہمارے لیے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند کیا. اللہ تعالی نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ہم اہل بیت میں نبوت اور خلافت کو اکٹھا کریں, اور انہوں نے یہ دلیل جناب علی کے سامنے اس وقت پیش کی جب جناب علی کو ابو بکر بن قحافہ کی بیعت کے لیے لایا گیا تھا. ابو بکر بن قحافہ کی اس بات کی تصدیق چار افراد نے کی, ابو عبیدہ, سالم, عمر بن خطاب اور معاذ. انہوں نے ابو بکر بن قحافہ کے حق میں گواہی دی کہ یہ حدیث انہوں نے خود سنی ہے. یہ چاروں افراد اس وقت ہمارے نزدیک نیکوکار اور غیر متہم تصور ہوتے تھے. ہم نے خیال کیا یہ لوگ سچے ہیں. بعد میں جب امیر المومنین نے ہمیں رسول اللہ سے روایت شدہ وہ بات بتلائی کہ ان پانچ آدمیوں نے آپس میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر معاہدہ کیا تھا کہ اگر رسول اللہ انتقال کر جائیں یا قتل ہو جائیں تو ہم علی پر فوقیت حاصل کر لیں گے اور خلافت آپ سے غصب کر لیں گے, اور جناب علی علیہ السلام سے روایت شدہ حدیث پر چار نے گواہی دی تھی, سلمان, ابو ذر, مقداد اور زبیر. یہ بات ہمارے سامنے اس وقت آئی جب ابو بکر بن قحافہ کی بیعت ہم کر چکے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جناب علی نے جھوٹی روایت بیان نہیں کی, تو ہم خلافت کی حقیقت کو سمجھ گئے کہ خلافت کا حقدار کون ہے. ہم لوگوں نے رسول اللہ کی وہ بات یاد کی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چار افراد سے محبت کا حکم دیا ہے. بہشت ان چار افراد میرے بھائی علی, سلمان, ابو ذر اور مقداد بن اسود ہیں. جناب ابو ذر نے کہا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میرے پاس حوض کوثر میں میرے اصحاب وارد ہوں گے جن میں میرے نزدیک عزت اور بڑی منزلت ہوگی. جب وہ لوگ اپنے مراتب کے لحاظ سے ٹھہریں گے تو وہ مجھ سے الگ کر دیے جائیں گے. یہ دیکھ کر میں کہوں گا اے پالنے والے یہ میرے اصحاب ہیں. کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے بدعت قائم کی ہیں؟ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ لگاتار رجعت قہقری کی طرح الٹے پاؤں مرتد ہو چکے تھے. جناب ابو ذر نے مزید کہا ہماری جان کی قسم جس وقت رسول اللہ کا انتقال ہوا تھا ہم خلافت کو علی کے سپرد کر دیتے, آپ کی اطاعت اور بیعت کر لیتے تو یقیناً ہم ہدایت پاتے اور سیدھے راستے پر چلتے. اس امت میں اللہ تعالی نے تفریق اور امتحان کا فیصلہ کیا ہے, ضروری ہے وہی ہوگا جو اللہ تعالی جانتا ہے, اس کے قضاء و قدر میں ہے. جناب ابو ذر کو عثمان بن عفان نے ربضہ کے مقام پر بھیج دیا تھا تو انہوں نے یہی وصیت دوبارہ انہی الفاظ میں دہرائی تھی. واقعہ عقبہ ان 12 افراد کا واقعہ ہے جن کے نام منافقین کی فہرست میں سب سے اوپر آتے ہیں. یہ وہ ملعون لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے حج سے واپسی کے موقع پر ان کی اونٹنی کو ڈرانا چاہا تھا کہ وہ ڈر کر رسول اللہ کو درے میں گرا دے اور وہ نعوذ باللہ قتل ہو جائیں. ان کا یہ ناپاک ارادہ تو پورا نہ ہو سکا, البتہ رسول اللہ نے ان منافقین کے نام اپنے ایک معتمد صحابی جناب حذیفہ یمانی کو بتا دیے تھے. سلیم بن قیس ہلالی کی روایت کے مطابق انہوں نے یہ تفصیلات جناب ابو ذر سے حاصل کی تھی, جو تفصیلات درج ذیل کی جا رہی ہیں. سلیم بن قیس ہلالی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب ابو ذر سے عقبہ کے واقعے میں ملعوث 12 افراد کے بارے میں پوچھا جو بھیز بدل کر رسول اللہ کی ناکا کو ڈرانا چاہتے تھے. جناب ابو ذر نے جواب دیا کہ یہ واقعہ قوم غدیر کا ہے. جب رسول اللہ اپنا آخری حج کر کے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے, میں ان 12 کے نام جانتا ہوں, اگرچہ جناب رسول اللہ نے حذیفہ یمانی کو یہ نام پوشیدہ رکھنے کو کہا تھا, لیکن عمار بن یاسر جو کہ اونٹنی کی مہار پکڑے آگے آگے چل رہے تھے, انہوں نے یہ نام اپنے کانوں سے سنے اور مجھے بتلائے. چونکہ عمار کو پوشیدہ رکھنے کا حکم نہیں تھا, اسی لیے انہوں نے یہ نام مجھے بتلا دیے تھے. ان میں 5 افراد تو اصحاب صحیفہ نوشتہ کعبہ والے ہیں, 5 اصحاب شورا والے ہیں, عمرو بن العاص ہے اور معاویہ ہے. ان افراد نے اس واقعے کے بعد توبہ کر لی تھی اور بظاہر ندامت کا اظہار بھی کیا تھا. گوسالہ نے منزلت کا دعویٰ کیا, سامری نے گواہی دی, اس کے ساتھ ہی گواہی میں اور 10 آدمی بھی شریک ہو گئے. یہ گواہی اس جھوٹی حدیث کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اہل بیت میں نبوت اور خلافت جمع نہیں کی. یہ حدیث امیر المومنین کی خلافت کے غصب کرنے کے لیے گھڑی گئی تھی. جب یہ حدیث پیش کی گئی تو سب کو خلافت علی میں شک ہوا تھا, جن میں عمار بن یاسر اور حذیفہ یمانی شامل تھے, لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی اور اس سازش کی حقیقت کو سمجھ گئے. باقی اگلی قسط میں فضائل اہل بیت, عمر عاص کی شام میں تقریر, معاویہ کا خط زیاد بن سمیہ کے نام پیش کیا جائے گا. مع السلام.